أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج مئی 1980 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 24 سے ہو رہا ہے. 3:5:2:4 سابقہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ تو کسی کو زبردستی بات سنا نہیں سکتا, بات اسی کے سننے میں آ سکتی ہے جو سننا چاہے. جو سننا ہی نہ چاہے اس تک بات تو پہنچائی تو جا سکتی ہے, لیکن تیرا فریضہ نہیں ہے کہ تو اس کو سنا بھی دے, ہدایت پہ لے بھی آئے. ان انتا الا نذیر, تو سفر زندگی میں کاروان انسانیت کو راستے کے خطرات سے آگاہ کرنے, اب اس کے بعد اس کا سننا نہ سننا اس کے مطابق عمل کرنا ہے, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, بشیر و نذیر ہے رسول. ان ہدایات کے مطابق چلو گے اس کا نتیجہ خوشگوار ہوگا, اس کی خلاف ورزی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. تمہارا کام تو یہ بتا دینا ہے ان لوگوں کو, زبردستی اس راستے پہ چلا دینا نہیں ہے. اور یہ دین بھی کوئی نئی نہیں ہے کہ تو پہلی بار آیا ہے دنیا میں, انسانوں نے اس سے پہلے کسی ایسے نذیر اور بشیر کو دیکھا نہیں. وہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر, کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہم نے اپنے رسول کو نہ بھیجا ہو اور اس نے انہیں خطرات سے آگاہ نہ کیا ہو. یہ موضوع اور ہے اور کسی دوسرے وقت میں تفصیل بیان کروں گا. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جب کسی سے بات پرچ کی جائے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, تمہیں اس کی سزا ملے گی, تو یہ لازمی ہے کہ پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ اگر ایسا تم کرو گے تو یہ جرم ہوگا اور اس کی سزا ہوگی. اور اگر اسے یہ بتایا نہ جائے تو پھر اس سے معاوضہ نہیں کیا جا سکتا. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو اس میں یہ سمجھنے کی صلاحیت ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس تک وہ بات پہنچا دی گئی ہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو یہ ہوگا. یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر معاوضہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہر رسول کو نذیر اور بشیر کہہ کے پکارا گیا. کہا کہ ہر قوم کے اندر, ہر امت کے اندر نذیر آتے رہے, لیکن وہیں جو قصد ہوں گا فقط کذب الذین من قبلہم جاءت رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر ثم اخذت الذین کفروا. کہا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ تو ان کو انتیاگا کرتا ہے اور یہ تیری تکذیب کرتے ہیں. کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے اپنے رسول کو نہ بھیجا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جنہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا نہ. اس لیے اگر یہ قوم تجھے جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں, نہ تو نیا رسول ہے نہ ان کی طرف سے یہ رد عمل کوئی انوکھا ہے. مفاد پرست وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا. شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو, نہ رہا ہو تو میں پھر یاد ہے. پہلے یہ آج یہاں کہا گیا تھا نا, یہ فائن مقدس بھوکا کے تمہارے یہ ہیں تیری تکلیف کرتے ہیں. وہاں کہا تھا کہ یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے, تیری صداقت کے تیرے سچا ہونے کے تو یہ تیرے دعوے نبوت سے پہلے سے قائل چلے آ رہے ہیں. سارا عرب تمہیں امین و صدیق کہہ رہا ہے, سچا امانت کا. آج بھی تمہاری امانتوں کے متعلق, تمہاری صداقت کے متعلق انہیں کوئی شبہ نہیں, یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے, یہ تکذیب کرتے ہیں میرے دین کی, میرے قوانین کی تکذیب کرتے ہیں. کیا مانے, کسی سے کہا جائے کہ دیکھو بھائی شوگر کے مریض ہو, میٹھا نہ کھاؤ, بڑھ جائے گی اور اس کے بعد موت ہو جائے گی, ہے اور جاؤ جاؤ دیکھا ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا. میں نے بیسوں مریضوں کو دیکھا, میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ دیکھا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے متعلق یہ چیز کہنی کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا, وہ کہتا ہے کہ اس کا ڈیفینیٹ نتیجہ یہ نکلے گا, وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے تکذیب, اس کے اس دعوے کو جھوٹا کہنا. کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوگا. یہ تھی تکذیب دین جسے کہا جاتا ہے. وہ اس کہنے والے رسول کو جھوٹا نہیں کہتے تھے, کہتے یہ تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا کے اس قانون کی خلاف ورزی ہے, تم پہ تباہی آ جائے گی, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوگا, ہم پہ تباہی نہیں آئے گی, ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں. یہ ہے جسے تکذیب کہتے ہیں. ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے, ہمارے پاس صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے, یا مثال ثواب کے لیے, قرآن واسطے سے چین واسطے سے بتاتا ہوں. قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ اور کون ہے, کچھ یہودیوں کے لیے, کچھ عیسائیوں کے لیے, کچھ کفار کے لیے, کچھ قریش مکہ کے لیے, یہ سارا کچھ جو کچھ اس میں احکام دیے ہیں, ہدایات دی ہیں, تنبیہ کی ہے, یہ سارا تو ان کے لیے تھا, اور ہمارے لیے ایک ایک حرف سے تیس تیس نیکیاں حاصل کر. الف لام میم وہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ یہ پڑھیے تو کہا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے, تین ہے الف لام میم, اس لیے حساب کی مجھ سے تیس نیکیاں. تو یہ تو ہمارے لیے تو یہ صرف اس مقصد کے لیے رہ گیا ہوا. کبھی کھڑے ہو کے سوچا نہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے, اور اگر یہ سوچا جائے تو یا تو پھر یہ کیفیت ہو کہ اس کے ایک لفظ کی خلاف ورزی نہ کرنے کی ضرورت کی جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ اسے پڑھنا بھی تو چھوڑ دے. اب یہ کھڑے ہو کے سوچے کہیں کہ کیا کہہ رہا. تکذیب دین ہمارے نزدیک یہ آئے تھے, بے شمار مقامات پر یہ آئے تھے آئیں, انہوں میں سابقہ کے لیے تھی, پہلی قوموں کے لیے تھی, قریش کے لیے تھی, حضور کے زمانے کے مخاطبین کے لیے تھی, اس کے بعد یہ صاف کس کا ختم ہو گیا اور قرآن رہ گیا ہمارے لیے تلاوت کو, یہ باتیں انہیں کے لیے رہ گئی. تقریب دین وہ کیا کرتے تھے, ہم کرتے ہیں تقریب. تقریب کیا مانے, رسول کی رسالت پہ ایمان, قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان, ایمان کے معنی یعنی دعویٰ یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے, اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی, وہ تباہ ہو کے رہتی ہے وہ قوم, تو یہ بات جو تھی نا یہ اصل میں قریش کے لیے کہی گئی تھی, یعنی ہمارے لیے نہیں. یہ اس کے بعد زبان سے نہ بھی کہا جائے کہ ظلم کا انجام تباہی ہوتا ہے, عملاً وہ ظلم کی روش اختیار کیے چلے جائیں, اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کی تکذیب کر رہے ہیں. اور دین کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, کہ یہ ایک حقیقت ہے واضح, یاد رکھو کہ کبھی بھی ظلم پنپ نہیں سکتا, وہ کامیاب نہیں آخر الامر ہوتا, کچھ وقت کے لیے وہ اپنے دعوے اور اپنا تحکم جتاتا ہے لیکن آخر الامر تباہی ہے اس کے لیے. وہ یہ کہتا ہے ہم ظلم پہ ظلم کیے چلے جاتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. تو یہ بات ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ یہی بات ہے اصل میں جو کہہ دیا اس نے, کچھ نہیں ہوتا ہوا تھا, ہمیں پتا ہے اس کا. اسے کہتے ہیں تکذیب دین, یعنی ماننا اسے کہ ہاں صاحب ہے یہ خدا کا تھا, انکار نہیں ہے, کفر نہیں اس سے کہا, لیکن عملاً یہ ثابت کرنا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں, صحیح نہیں, غلط ہے. یہ تکذیب دین کھڑے ہو کے کبھی سوچیں ہم تو سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں تک کیا وہ آیات ہم پہ ہی منتقل نہیں ہوتی. بہت سے مقامات چھوڑ دیجئے, ایک پوری سورت ہے, 107 نمبر سورت کا ہے, المعون سے کہا جاتا ارائیت الذی یکذب بالدین. بات تو سیدھی, اگر یہ کفار کے متعلق ہوتی کہ جو مانتے ہی نہیں تھے تو یہ نہ کہا جاتا کہ تم نے اس شخص کے یا ان لوگوں کی حالت پہ غور کیا ہے جو الدین کی تکذیب کرتے ہیں, وہ تو الدین سے انکار کرتے ہیں, ان کے متعلق تو کفار کہا جائے گا. تو کیا تم نے ان کو دیکھا کہ جو الدین سے انکار کرتے ہیں, کفر کر بلتے ہیں, یہ نہیں کہا. الدین کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا مانیں گے کہ الدین کو لفظاً تو مانتے ہیں, وہ عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے ایسا کرنے سے یہ ہوگا, یہ ایسی بات نہیں ہے. غور کیجیے عزیزان ایمان کہ کیا ہم ہی مخاطب نہیں ہیں کہ مانتے ہیں اس قرآن کو کہ یہ خدا کی کتاب ہے, الدین خدا کا دیا ہوا دین ہے, ہم الحمدللہ اس پر قائم, اور تکذیب کرتے ہیں اس کی کہ اس نے تو کہا ہے کہ اس سے تباہی آئے گی اور ہم وہ کیے چلے جا رہے ہیں, تو اس کے یہ معنی ہے نا کہ ہم عملاً اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں جھوٹ کہتے ہیں تم ہرائے کرنا بھی جو تصدیقوں کی تھی ہرائے کر جانتے ہیں یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں محسوس طور پہ چیز سامنے نظر آ جائے نظری اعتقادی ذہنی تصوراتی نہ ہو کہ ہم ذہن میں تصور کر رہے ہیں ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہم پنپ رہے ہیں ہم خوشحال ہو رہے ہیں ہرائے کرنا بھی جو تصدیق دین اور پھر قرآن کو یہ دعویٰ کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا بتا دیتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اس قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتے ہیں اور دین کی تکلیف بھی کیے چلے جا رہے ہیں یہ وہ ہیں بغیر اللہ بھی یہ دو یتیم یہ وہ ہے کہ جو سب جو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ان کو یہ دھکے دیتے ہیں دین کی تکلیف دیکھتے یہ ہے کہ پارٹی کس کی بڑی جتھا کس کا زیادہ میجورٹی کی نہیں یتیم کے زمانے ہم نے کہا لیا جس کے ماں باپ مر گئے ہوئے ہیں صرف وہ یتیم ہم نے کہہ دیا اور ان کو بھی جس طرح دھکے دیے جاتے ہیں ہمارے سامنے ہے لیکن عربی زبان میں یتیم کے معنی صرف وہی نہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہر وہ جو تنہا رہ جائے کہ ہم تو سارے کے سارے اس معاشرے کے اندر یتیم ہیں ہر شخص کی مصیبت تنہا اس کی مصیبت کوئی اگر کسی طرح اس کی کچھ مدد بھی کرتا ہے تو اتنا بڑا احسان اس کے سر کے اوپر رکھتی ہے کہ اس سے وہ مصیبت جھیل لینا اس کے بنسبت سے احسان یہ میرے ہی ذہن کی تزئین نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ پورے معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک ہم میں سے یتیم قرآن نے کہا ہے یتیمن ذا مقربہ کتنے معاشرے میں دوسروں کے قریب ہوتے ہوئے تنہا کیا بات ہے قرآن کی عزیز نعمان یہ اصطلاح جو ہے یتیمن ذا مقربہ کہیں اور نہیں ملے گی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز امریکہ کے دو مصنف تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی وہاں کے معاشرے کے متعلق ہم اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے اس میں تو آپس میں بڑا کوآپریشن ہوتا ہے تعاون ہوتا ہے ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ اس معاشرے کے متعلق کتاب لکھی کتاب میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیجیے اس کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ وہ کتاب میں کیا تھا وہ اپنے معاشرے کے متعلق کہتا ہے دی لونلی کراؤڈ ترجمہ ہے یہ تین زیادہ قرب آتا دا لونلی کراؤڈ ہجوم جس میں ہر فرد اپنے آپ کو وہاں تو پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہاں کسی دیر سے صحیح میں سمجھتا ہوں جیسے ہم یہ تین ہیں یہ تین زیادہ مقربہ اتنی بستی دنیا کے اندر اتنے بڑے ہجوم کے اندر اتنی بڑی آبادی کے اندر ہر فرد اپنے آپ کو تنہا بگا لے تکلیف نہیں جرم ملادہ فرمائیے عزیزا نے مان جرم ملادہ فرمائیے تقریب دین جرم چاہیے کہ دین کو یہ بھی ذہن زبان سے یہ ماننا کہ یہ خدا کی بات کہہ جاتے ہیں کافر نہیں ہے ہم مقدم ہے تقریب کرتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا فضاد اللہ جی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین اس کا چلتا ہوا کاروبار رک کے رہ جائے اس کی گاڑی کہیں رک جائے بےچارے کی حرکت اس کے اندر نہ رہے چلنے کی ہمت اس کے اندر نہ رہے اس کی روزی کے لیے نہ خود انتظام کرتے ہیں نہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ اس کا انتظام کرنا چاہیے تبدیل نہیں کہا اپنے آپ کو یہ پیس کس طرح دے دیتے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے لیے نہیں ہے ہم تو بھی ان کی تبدیل نہیں کرتے کہا نمازیں پڑھتے رہے قرآن ہے عزیزہ نے تقریب کرنے والوں کے متعلق تو کہا ہی تھا کہا فوائل للمصلین عن صلاتهم تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا مقصد غرض اور غائب جو ہے اس کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں اس پہ نگاہ ہی نہیں ان کی اس کا مقصد کیا تھا صلات کا صلات کس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں الذین هم یراؤون جو چیزیں یوں نظر آتی ہیں نا اٹھنا بیٹھنا ہاتھ باندھنا یہ کرنا یہ کہتا ہے بس اس کا نام انہوں نے صلات رکھ چھڑا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ صلات ہم نے فرض قرار دی تھی اس کو انہوں نے بھلا چھوڑا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے دل مسلم تقریب دین کون کرتا ہے یہ ہے عنوان صلات کا انہوں نے ایک غائب بتائی اور کچھ نہیں تو تنہا انل پاشائے والی نکل سکی نماز تو ہر قسم کی برائیاں اور بے حیائیاں ان کو دور کر دیتی ہے کہا ان کو دیکھیے یہ کیا ہے مسلی مطمئن ہے کہے سے وہ جو فارمل حرکتیں ہوتی ہیں اس کے محل کے ایک دیکھنے کی چیز جو ہے اس کی ادائیگی کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے خریدا پابندی پورا کر دیا, لیکن نہ یتیموں کی پرورش, نہ مسکین کی مدد, نماز میں اپنے آپ کو فریب دے دینا کہ کس کا نام ہے تلاش, وہ ہم نے پورا کر دیا. کہیں جا کے مسجد میں دیکھیے ان لوگوں کی آنکھیں, تیری نماز نہیں ہوئی, آپ کو کیسے پتا چل گیا نہیں ہوئی, وہاں سے آ گئی تھی آپ کے پاس کہ اس کی ہو گئی ہے, اس کی نہیں ہوئی, کیسے نہیں ہوئی, تمہارے پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا, بس اتنا فاصلہ ہو جائے تو نماز ہو گئی, اتنا نہیں ہے تو نماز ہوئی. براہون جو چیزیں مرضی طور پر دیکھ رہے ہیں انسان میں, یہ حرکتیں یا یہ فاصلے, یہاں ہاتھ باندھو کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھو تو ہلکیوں کے نزدیک نہیں, نیچے ہاتھ باندھو تو اہل حدیث کے نزدیک نہیں, یہ باندھو اہل حدیث کے نزدیک ہو گئی. یعنی اندازہ لگائیے معیار, ہو گئی اور نہ ہو گئی کا. ہم ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو چیزیں یوں سامنے نظر آتی ہیں صرف وہ معیار انہوں نے کام رکھا ہے. عزیز رحمان قرآن ہے, یہ تو کہیں جانے نہیں دیتا, بھاگنے نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن ناظرہ پہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ بغیر معنی کے پڑھ کر ہوتا ہے, صرف یہ قاری آپ کے جو ہے تلاوت قرآن کریم کتنی ہوتی ہے اتنی شدت سے, تاکہ یہ قرآن کے معنی کی طرف نہ پڑھ. جس کو الف لام میم کہہ دینے کہ تیس نیکیاں مل جائیں, اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہ بعد اس کے بعد سے بیٹھا ہوا یہ بھی سوچے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں. نیکیاں تو آ گئیں, ہم جڑاؤں کہا یہ اتنے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ جو حرکات نظر آتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے, تو نماز ہوگی. اور کیفیت یہ ہے کہ یمنعون الماعون, وہ رزق کے جس سے بہتے پانی کی طرح گواں گواں رہنا چاہیے تھا کہ جس کو ضرورت ہے اس ندی میں سے دے دے, اس کے آگے بند لگا دیتے ہیں, اپنے لیے اس کو معبود کر دیتے ہیں. ارایت اللہ بھی جو تجربہ دیتے ہیں تقریب کرنے والے, کہتا ہوں اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ خدا کو جھٹلانا کہ نہیں تم غلط کرتے ہو, اس کا نتیجہ تباہی ہوگا نہیں ہوگا, دیکھو ہم بتا دیں گے تمہیں. تقریب دین علی جانے والے, میں تو صرف دو صورت آپ کے سامنے لایا ہوں, میں اس معلوم کہ میں یہ چیزیں لاؤں, اگر آپ کی تحقیق یا سمجھنے کی چیز ہو تو تقریب القرآن جو میری ہے نا اس میں دیکھتی ہے سارے قرآن کے مقامات ان کو نوان کے ساتھ تدبیر و دین کون کرتا ہے. یہاں آپ نے اب یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہیں کو تجدید کا فقط تجبل لذیم ہے من قبل, کہ اگر یہ جتلاتے ہیں تو میں تو اس سے پیش کر لیا, پھر اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا. ہم نے جب اس کی گرفت کی ہے تو انہوں نے دیکھ لیا, تم نے بھی دیکھ لیا تاریخ کے اوراد سے پوچھو, ان بستیوں کے گزری ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے جا کے پوچھو, وہ بتائیں گے کہ پھر خدا کی گرفت کیسی ہوا کرتی ہے. یہ جو کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا انہیں, دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ, ان کا دین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ان کے پاس رسول آئے, یہ گوگل کتاب نہیں بیانات, قرآن کریم میں یہ مقام اور آئے گا جہاں بتاؤں گا, بل پہلے تو بیانات ہوتی ہیں اس کے سامنے, وہ دلائل پیش کرتا ہے, دلائل کے ذریعے سے پیش کرتا ہے. گوگل جو ہے عام طور پہ زبور کی جمع اس کو کہا جاتا ہے. زبور کے متعلق ہمارے یہاں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام زبور تھا, ایسا نظر نہیں آتا. زبر جمع ہے, زبور جو ہے کوئی کتاب بھی جلی لکھی ہوئی جو ہو اسے زبور کہتے ہیں. زبر اس کی جمع ہے, کتاب میں اس کے معنی ہوا ہے. تو انبیاء کی طرف سے دلائل آتے ہیں, زبور کی پیمانے کر دیے کتاب مبین, کتاب قوانین کو کہتے ہیں. پہلی چیز جو یہ وہ قرآن نے دی ہے وہ دلائل ہوتے ہیں, وہ پیش کرتا ہے, جب وہ کوئی ان دلائل سے مطمئن ہو کے اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو پھر قوانین کا نفاذ ہوتا ہے. بارہ اس نے کہا کہ پہلے انبیاء بھی آئے, رسول آئے, انہوں نے یہ کچھ کہا لیکن انہوں نے تجویز کی. اب آگے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے قوانین جو ہم نے بنا دیے ہیں ان کے مطابق نتیجہ برآمد ہو کر رہتا ہے. اب یہ چیز جو تھی ذہنی نہیں کہی، تصوراتی نہیں کہی، فزیکل ورلڈ جو ہے، خارجی کائنات جو ہے، محسوس کائنات جو ہے، اس کے اندر وہ لاتا ہے، دلائل وہاں سے دیتا ہے، شہادتیں وہاں سے پیش کرتا ہے، اور شہادتیں پیش کرتا ہے اپنے قانون کی مقبولیت کی. اور آیت بڑی اہم، دو آیتیں کہا، ذرا دیکھو خارجی کائنات کے اندر کہیں بھی ہمارے دین کی تکلیف ہو رہی ہے؟ جب سمندر کے پانی کے متعلق یہ دین ہے کہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں گی تو اس حرارت سے وہ پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جائے، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سمندر نے اس کی تکلیف کی ہے؟ سورج کی حرارت اس پہ پڑے اور وہ پانی بھاپ، اور پھر وہ بھاپ دوسری ہوا سے ہلکا ہو، کبھی اس بھاپ نے تکلیف کی ہے؟ پھر وہ اوپر چلا جائے اور اس کے بعد جہاں بھی ایسی ایسا فضائی کرہ آئے جس میں ٹھنڈک ہو تو وہ بھاپ پھر پانی بن جائے، اور وہ پانی ہوا سے بھاری ہو اور پھر وہ نیچے اتر آئے. کہا ان میں سے آپ دیکھتے ہیں پروسیس میں کسی نے بھی تفصیل کی ہے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو کہ بھاپ پانی بن جائے گی تو نیچے اترے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ پانی کے قطرے رہے ہیں، تکلیف کریں جی، دیکھتے ہیں تکلیف کیا ہوتی ہے. کہا یہ ایسا نہیں ہو. انمتر انگل سمائے مان اخرجنا بہی سمارات مختلف، دیکھتے ہو دین کی صداقت کیسے ہوتی ہے. پانی بارش برستا ہے، پہلے تو زمین کی صلاحیت ہے، ہر زمین پہ یکساں بارش ہوتی ہے، کوئی زمین ایسی بنجر ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پانی میں اگانے کی صلاحیت تھی لیکن اس کے لیے تعاون کی ضرورت تھی کہ زمین بھی نیچے کاڑیا ہو جس میں اگنے کی صلاحیت ہو. تو خدا کی یہ ذریعہ اس کے قوانین ابر رحمت، یہ تو برستا ہے پوری انسانیت کے اوپر. اب نیچے زمین کا فرق آ گیا تھا، ہمارے جیسی زمینیں چھوڑ کے اوپر یہ برستا ہے تو اول تو کہیں اگتا ہی کچھ نہیں، اگتا ہی ہے جو برسات ویڑے اوقات پہ ہے تو کھلیاں اگنی آئی، اور اسی زمین ساگے کے وہ کہتا ہے ہمارات مختلف ملوانا. کہا پھر یہ دیکھو تو وہی پانی وہی زمین ہے، ذرا سے اس بیج کا فرق ہوتا ہے نا، جسے ایمان کہا جاتا ہے. کس قدر مختلف قسم کے پھل ذرائع تھے یہ. یہ حصہ جو تھا یہ تو ایگریکلچر کے متعلق کہہ دیجیے، بایولوجی کے، زوالوجی کے متعلق کہہ دیجیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات آئی ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے، ایگریکلچر ہے، ذرائع ہے، بایولوجی ہے، اس لیے کہ وہ تو ذکر ان چیزوں کا کرتا. اگلا ٹکڑا ہے وہ منل جلال ہے، جدد بیز و حمر مختلف الوانہا و غراب بیب و سود، کہا ان کو چھوڑ دیجئے، یہ تو روز بارش برستی ہے نظر آ جاتا ہے اگتا ہوا اس کے اندر سے. جاؤ پہاڑوں کی طرف ان کی چٹانوں کو دیکھو، عزیز علمان ہم کیا تھے. یہاں بھی جو اس سائنس کے طالب علم یا اس سائنس کو جاننے والے ہیں، پوچھو وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کے کیا کیا پڑھ سکتے. ہمیں تو یوں ہی ایک چٹان کی نظر آتی ہے، اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں ان کے اندر، ان طبقات سے ان کی عمر کا پتہ چلتا ہے، ان کی خاصیتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے، مائنی کا نہیں، بلکہ جو باہر کھڑی ہوئی چٹانیں ہوتی ہیں ان کے متعلق بڑی تحقیق ہوتی ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے جب کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں بھی قابل ہیں کہ وہاں دیکھا جائے کہ اب دین کس طرح سے کار فرما ہوتا ہے. اب دین کہتا ان کو دیکھو، تم تو یوں ہی دیکھتے ہو کہ کچھ ان میں سے سفید ہے، کچھ سرخ ہیں، کچھ کالے بجانگے ہیں، تم اتنا ہی دیکھتے ہو. آگے ایک لفظ آتا ہے وہ آئے گا تو میں عرض کروں گا کیا کہا ہے. تم اتنا ہی دیکھتے ہو، ان سے پوچھو جو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف رنگ اس میں سے نظر آتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، کس کس قسم کے قوانین کی عطایت کی انہوں نے اور اس کے اندر تو یہ تعجب پیدا ہوا. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح سے کہا انسانوں کی دنیا کے اندر جاؤ، حیوانات کی دنیا کے اندر جاؤ اور جاندار چیزیں کہ جو لینے والے بھی ہیں دواب میں ہر قسم کی جاندار چیز آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بایولوجی کی طرف آ گئی, جاندار چیز انعام کی طرف آ گئی, حیوانات کے متعلق جاندار چیزیں, اناس کے متعلق جاندار, اور جس قسم کی جاندار چیزیں ہیں. عزیزہ نے من کون سا حصہ ہے علوم کا جو بنیادی طور پہ چھوڑ دیا ہو اس کے اندر قرآن میں؟ بارش کے متعلق, زمین کے متعلق, زراعت کے متعلق, پہاڑوں کے, چٹانوں کے متعلق, انسانوں کے متعلق, انعام کے متعلق, دیگر جاندار اشیاء کے متعلق, تمام چیزوں کے متعلق. پتہ ہے آگے کیا کہا؟ ہمارے ہاں علماء کرام کا لفظ کسی بات کے متعلق انہوں نے پوچھے, علماء کا یہ فیصلہ, اب اس کے بعد کسی اور کا کوئی فیصلہ. علماء عالم کی جمع. سوال یہ ہے کہ قرآن میں بھی کہیں یہ علماء آیا ہے اور اس نے کس ان کو علماء کہا؟ علماء تو وہ ہوں گے نا جنہیں وہ علماء کہ قرآن میں دو ہی مقام کے اوپر علماء کا لفظ آتا ہے, ایک تو علماء بنی اسرائیل ہے ان کو تو چھوڑ دیجیے وہ ان کے تھے, یہاں آیا ہے علماء کا لفظ. سنیے دیکھ رہے ہیں کیا کیا گنایا جا رہا ہے, پھر دوہرا دوں. فضا کے متعلق علم, بارش کے متعلق علم, غرائب کے متعلق علم, چٹانوں کے متعلق علم, انسانوں کے, ثواب کے, انعام کے, ان تمام علوم کے بعد کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. عوام تو ان کو دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں. علماء کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو خدا کی عظمت سے تھرتھرا اٹھتے ہیں. کون غور کرتے ہیں؟ ان علوم کے متعلق وہ کیا چیز ہے جس سے وہ کانپ اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں. کہا ان اللہ عزیز الغفور, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ اس کا اتنا ہے کہ کوئی اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتا. کس قدر معیر العقول یہ کائنات اجرام فلکی میں سے ایک ایک کو دیکھو, اگر ان میں ذرا سی بھی رفتار کا ایک سیکنڈ کے کروڑ میں اس سے کبھی فرق آ جائے سارے کرے ٹکرا کے مر جائے, زمین پاش پاش ہو جائے. کہتا ہے وہ جہاں اتنا صاحب غلبہ ہے کہ اس نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے قانون کی زنجیروں میں, غفور اور اس کے ساتھ حفاظت کا سامان بھی اس نے کر رکھا ہے. کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے غور اور تحقیق کے بعد علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کی عظمت سے علماء کا لفظ ہے. عالم کی جمع علماء بھی آتی ہے, عالمون عالمین یہ بھی آتی ہے. یہ دیکھیے دوسری جگہ عالمین کہاں ہے, کہاں کا؟ تیسویں سورت بیسویں آیت سے بات شروع, 30 over 20. پہلی چیز میں اشارہ کرتے ہوئے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے عالمین کے پہنچنا آ جاتے ہی انخلق تم من تراب میں بات یہاں سے شروع کی. یہ تخلیق انسانی جو ہے کہا یہ بھی خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی ایک نشانی. چلیے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ ازواج کا بنایا ہے ہم نے جن کے اختیارات سے آگے بڑھتی ہے نسل بایولوجی سے کہتے ہیں, یہ بھی خدا کی آیات. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, اور پھر یہ تخلیق ارض و سما, انسانوں کی دنیا میں زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف. ادھر وہ علوم میں نے جو گرائے تھے پہلے جس مرا خاطر کے ان کو پہلے سامنے رکھی, اس کی لسٹ میں ان کو بھی اضافہ کر لیجیے. تخلیق انسانی, اس کے بعد یہ جنسیات, اس کے بعد تخلیق ارض و سما, اس کے بعد اختلاف السنہ و الوان. یعنی ہم لوگوں کو تو کیونکہ کبھی اس طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں, اس سے تو ہم گن لیتے ہیں ہاتھوں کو کہ کتنی نیکیوں کا ثواب ملا. ان سے پوچھو یہ اختلاف السنہ کے اوپر جو یورپ کے محققین نے تحقیق کی ہے کہ زبانوں کا اختلاف جو ہے وہ کتنی بڑی سائنس ہے اور کس طرح سے اختلاف ہوتا ہے. الوان یہ مختلف ریسز جتنی بھی ہیں, نسلیں جتنی بھی ہیں, مختلف رنگ جو ہیں, ان کے پیچھے کیا کیا قوانین کار فرما ہیں, ان لوگوں نے جو تحقیق اس کے اوپر کی ہے عزیز علمان, پوچھو نہیں, انسائکلوپیڈیا لکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر بھی نشانی ہے ہمارے حقیقت تک پہنچنے کی. اور آگے ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین, ان میں تو عالم وہی عالم کی جمع عالمین علماء, ان کے لیے غور و فکر کی نشانی ہے. انہیں کہا لقومی یتفکرون, جو قوم غور و فکر سے کام لیتی ہے, لقومی یعقلون, جو قوم عقل اور علم سے کام لیتی ہے, لقومی یسمعون, جو سماعت اور بصارت سے کام لیتی ہے. یہ ہیں عالمین, یہ ہیں جن کو ان ہماری نشانیوں میں حقیقت نظر آتی ہے. عزیزان ایمان, آپ غور کیجئے کہ علماء اور عالم جو قرآن نے کس کو پکارا, آج کی زبان میں سائنٹسٹ کی اس کا ترجمہ نہیں, اور کیا ترجمہ ہوتا, لیکن ہمارے علماء تو علماء کرام ہیں, سائنٹسٹ تو علماء کرام نہیں ہوتا. جی ہاں, انہیں پہلے ان کا علماء جو ہے نا, پہلے ان کی بات کی, کوئی مسئلہ کوئی معاملہ پیش ہو, بجائے اس کے کہ کہیں وہ صاحب علم کسی سے پوچھے, کسی سائنسدان سے پوچھے, اس فن کا جو عالم ہے اس سے متعلق پوچھے, وہ سب سے پہلے اپنے ہاں اپنے علوموں سے لے جاتے ہیں. شریعت حقہ کا اس کے متعلق کیا ہے, حرام ہے یا حلال. آج بہت بڑی ایک محنت ہے, آنکھوں کا عطیہ دیتے ہیں مرنے والا, وہ آنکھ جس میں بینائی ہوتی ہے وہ فوراً ہی طریقے سے اندھے کی آنکھ میں جو بینائی ختم ہوتی وہاں لگا دیتے ہیں, وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. کہتا ہوں اس سے بڑی خدا کی رحمت اور کیا ہوگی, اندھے نابینا دیکھنے لگ جائے اور اس کا کچھ نہ جائے, جو مر رہا ہے اس نے مرنے کے بعد آنکھ کیا کرنی, جہاں باقی جسم کے حصے کو کیڑوں نے کھا جانا ہے وہاں وہ آنکھ بھی ختم ہو جانا, اس کا کچھ نہیں جاتا. یہاں ایک اندھے کو بینائی مل جاتی ہے. عزیزان ایمان, مجھ سے نہ پوچھو, قرآن سے پوچھو, وہ کہتا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, وہ بینائی اس کو مل جاتی ہے. دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی ہے اس علم کی. سب سے بڑا کافر ملک سیلون جو ہے, انہوں نے اپنے ہاں بینک بنا رکھا ہے, آئی بینک. سب سے زیادہ ان کے ہاں وہ لوگ آئی اپنی دلیر کرتے ہیں. وہ مختلف دنیا کے علاقوں میں جہاں یہ بینک نہیں ہے, جہاں شریعت زیادہ تر زوردار ہے, وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں, وہ وہاں سے آنکھ بھیجتے ہیں. یہاں وہ آنکھ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچے, فتویٰ گاہ میں پہنچ جاتی ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ یہ شریعت کی روح سے حرام ہے یہ آنکھ لگانا, یہ نابینا دیکھ کیوں جائے. شریعت کے مطابق تو وہ ہے نا کہ ہر دیکھنے والے کو اندھا کر دیا جائے, انہوں نے اندھا کیا ہوا ہے, اندھا دیکھنے لگ جائے, واقعی ان کی شریعت کی روح سے تو دیکھا جائے, پتنے لگیں گے. یہ پرانے زمانے کے جو آپ کہیں گے بتیا دوسری قسم کے جو علماء ہوں گے جنہوں نے فتوے دیے, نہیں صاحب, آپ کے یہاں کے لیٹسٹ ماڈرن مرحوم مودودی صاحب کا فتویٰ مارا, وہ آنکھ ہی کو نہیں, وہ تو جامعہ کے ساتھ تھے نا, وہ کہتے ہیں ایک کا دل دوسرے میں داخل کر دینا, کسی کا تو جگر دوسرے میں, اب یہ آ رہی ہے ساتھ چیزیں سب آرام صاحب نہ جائے علماء. لیکن بات تو جہاں علماء کی ہو رہی ہے کہ پہلے ان کے یہاں جاتا ہے, جب یہ نیا نیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا یہ پہنچا ان کی فتویٰ گاہ, مفتی محمد شفیع مرحوم دو چار سال ہوئے ان کا انتقال کراچی میں ہوا, تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہوئی, سال 41 کی بات ہے, 40-41 کی, وہ دیوبند میں مفتی آگے, ان کے ہاں یہ بات پہنچی کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال شرم جائز ہے یا ناجائز. لاؤڈ اسپیکر اب مفتی صاحب کے سامنے آیا, ان کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ بکرا ہوئے تو دس بھی دن بھی ہلا رہا ہے, کہنے لگے نہیں میں تو جب تک تحقیق نہ کر دوں گا उस वक्त तक इसके मुतलक फतवा नहीं दे सकता था। बड़े जिम्मेदारी का काम है, लाखों करोड़ों इंसानों के ईमान के मुतलक मामला हो रहा है, तो मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती। बिल्कुल ठीक है, मुझे खुशी है एहसास हुआ। अब उन्होंने तहकीक शुरू की, उन्होंने एक रिसाला लिखा, उस रिसाले का नाम है अल बदायाउल मुफीदा की हुक्म सनायाउल जदीदा। जी लाउड स्पीकर के मुतालिक फैसला हो रहा है, इसे जितने बड़े लाउड स्पीकर में जी जाए पढ़ के देखिए हराम के समझ में आ गया। ये है उस रिसाले का नाम, उसमें उन्होंने लिखा ये है कि बात मेरी समझ में आ नहीं सकती। मैंने इसकी तहकीक की, उस तहकीक के लिए उनका खुद लिखा हुआ, कहते हैं कि मैंने इसे अलेक्जेंडर हाई स्कूल भोपाल के साइंस मास्टर मिस्टर ब्रिज नंदन लाल साहब के पास बात दी। शरीयत का फैसला हो रहा है और साइंटिस्ट कितना बड़ा है, अलेक्जेंडर हाई स्कूल भोपाल का साइंस मास्टर हाई स्कूल खुद नहीं गिरे आदत थी उसका साइंस मास्टर उसके पास भेजा, उन्होंने उसका जवाब भेजा। जवाब से पहले ये सुन लीजिए, इस किस्म के मुहक्किक जो थे गांव में वो होते हैं उनको लाल मुजफ्फर कहते, हर बात जो गांव में नहीं होती वो उनके पास चले जाते पूछने के लिए। अगर ये क्या बात, एक दिन गांव में कहीं हाथी आ गया, वो इलाका बहुत है ना हाथी होते नहीं, गुजर गया समझ में बात ना, भागे हुए लाल मुजफ्फर के पास। ये क्या है, बात सुन के तो वो रोने लगे, ये भी उन्हें लेके रोने लगे। ये पूछा के साथ आप रो क्यों रहे, कहने का इसलिए रो रहा था कि अब तो जो आपको इस किस्म की मुश्किल दरपेश होती है आप आ जाते हैं भागे भागे मेरे पास कि बता दीजिए मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल हुआ कि भाई जिंदगी है, इंसान ही तो बिलास है, मैं तो कल को मर जाऊंगा तो फिर तुम किसके पास जाया करोगे पूछने के लिए, तुम्हारे इस गम से मेरे आंसू निकल गए। उन्होंने भी आंसू पूछे, उन्होंने भी कहा कि अजय साहब फिर बता दीजिए ये कौन था, कहीं है तो मैंने भी पता नहीं लगे इसका तो मुझे भी इल्म नहीं। ब्रिज नंदन लाल साहब को जो भेजा उन्होंने जवाब में भेजा, जवाब जिसको भेजा कि बढ़ती कुवत की वजह से मैं तो कम अज कम ये मानने में तामुल करता हूँ कि असली आवाज है, तामुल करता हूँ और इसका इनकार भी मुझसे मुमकिन नहीं कि सबूत मुश्किल है। ये आया जवाब उधर से और इस ताकीर अनेक के बाद मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि इबादत के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हराम है। बड़ी जिम्मेदारी थी सर, शरीयत की रूह से हराम, करोड़ों इंसानों के ईमान का इसके साथ साथ अगर वो इसके बाद इसको इस्तेमाल वहाँ करते हैं तो फिर शरीयत हक्का से सरकशी है ना। ये अंदाजा लगाइए, रुकते हैं तो इतनी बड़ी मुफीद चीज जो है उसे अपने ऊपर हराम करा दे, तो इतनी जिम्मेदारी जो थी तहकीक के बाद ही उसके मुतालिक फैसला देना चाहिए। ये उन्होंने फैसला दे दिया 40-41 की बात, क्योंकि 40 के लिए इस्लाम में ये सारा दर्द हुआ वो हो गया जनाब, हराम हो गया। अब हर मस्जिद में एक एक लाउड स्पीकर नहीं, गली की मस्जिद इतनी सी मस्जिद चार चार लाउड स्पीकर उसके ऊपर लगते, नमाजों में, ईदों में, ईद के खुतबों के अंदर, जुमे के खुतबों के अंदर, नमाज के अंदर इमाम के सामने खड़ा होता है, उन्हीं मुफ्ती साहब के भी सामने यही कुछ होता है। वो अब वो कराची के चीज ले आए थे, अब तो वो मरहूम हो चुके हैं, ये फतवा भी मौजूद है और ये सब कुछ मौजूद है। हत्या के आप तो अगर कभी हुकूमत किसी अपनी मसलत की बना पे पाबंदी लगा देती है, उस पाबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज होता है। किसी ने मुझे बताया था कि कोई मुकदमा चल रहा है किसी इमाम साहब की तरफ से कि हुकूमत ने ये जो पाबंदी लगाई कि अजान और खुतबे के सिवा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, इस पे पाबंदी है, तो उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि ये तबलीग दीन के खिलाफ है, हम नहीं मानते। यानी वो यहाँ तक वो जो हराम था मुफ्ती साहब के फतवे की दूसरे को फतवा मालूम है, उसकी कैफियत ये है कि अगर हुकूमत किसी मसले की बिना पे कभी कहती है कि इसका यूं इस्तेमाल हराम है तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हराम है तो हलाल है तो हम जानते हैं, हम करते हैं तो उसी माने लग गए उसी के मुताबिक। انہیں کہہ رہے ہیں تمہیں اس سے کیا. کوئی محمد نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے؟ غبارے کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. یہ علماء حضرات آپ کو پتا ہے کہ علماء کیسے بنتے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں. 1972 میں ایک جائزہ لیا تھا یہاں کے ایک حافظ نظر محمد صاحب نے. انہوں نے اسلامی دارالعلوموں کا اور مکتبوں کا مدرسوں کا کچھ جائزہ لیا. یہ 1972 کی بات ہے. کتاب اتنی موٹی انہوں نے کھایا کی تھی, بڑی محنت کی ہے انہوں نے. جائزہ لیا ہے تو 137 سے یہ 900 ہو گئے, اور اس زمانے میں ان میں 45,000 طلباء تعلیم, 45,000, اور ان میں سے ہر سال جتنے پاس ہو کے باہر نکلتے ہیں. تو آپ کو معلوم معاش کے اعتبار سے ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ان کے پاس کوئی ڈھنگ نہیں, کوئی ہنر ہی نہیں ہوتا. مسجد کی امامت اور کتابیں بھی تو ہوتی, مسجدوں میں پہلے امام خطیب موجود ہوتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ ایک نئی مسجد بنانی ہوگی, ایک نیا مدرسہ کھولنا ہوگا. اگر وہ اسی قسم کی مسجد یا اسی عقیدے کی مسجد ہے جس میں پہلے وہ امام موجود ہے, تو محلے کے نمازی کہیں گے نا کہ اس مسجد میں ہم پہلے سے جاتے ہیں, جگہ بھی موجود ہے, وہاں ہم جا کے پڑھتے ہیں. الگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے فیصلہ کرے گا کہ نہیں, یہ جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے نا, یہ نماز ہوتی نہیں, سب نماز تمہاری نمازیں پڑھا چلے گی. میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمہاری نمازیں ہوں شریعت میں. ایلوپیتھک نہ لڑام نہیں تو ہم ہومیوپیتھک والا ہو, وہ اپنی ایک مسجد صحیح کر دیتے. وہ جو ہر سال نکل کے چلے جاتے ہیں اس میں, غور کرنے کی چیز ہے جی کا نمان. جو ان کے خلاف کچھ بات نہیں, قوم پر یہ مسئلہ ہے. اس زمانے میں انہوں نے یہ دکھا تھا کہ وہ جو اس زمانے کے 900 تھے صرف, کہ 80 لاکھ روپیہ کا بجٹ ان کا بند. اب آج دیکھ لیجیے کہ کیا 9 سال کا کورس ہوتا ہے, عمر کا 9 سال کا. ان کے نصاب کو دیکھ لیجیے, پہلے کرایا کیا جاتا ہے؟ سرفناز, عروض, منطق, فلسفہ, علم کلام, حیض, ہنسا, مناظرہ, اصول فقہ, فرائض, اور قرآن کریم آخری سال میں ایک بیضاوی کی تفسیر ہے, سورہ بقرہ اس کی. 9 سال, اور اس کے بعد ان کو سند مل جاتی ہے اس چیز کہ اس امت پر جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں, جسے چاہے حرام. علماء قرآن یہاں انہیں کہتے ہیں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. یہ ہیں ان علوم کے جاننے والوں کو قرآن عالم کہہ رہا ہے. یہ خدا کی عزیز ہونے کی, اس کے غفور ہونے کی علاوہ یہ بصیرت شہادت دیتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا تھا نا, تو پیرس کا ڈاکٹر بوکیل اس کی کتاب ذرا پڑھ کے دیکھو کیا کر گیا ہے وہ شخص غیر مسلم. اور یہ حضرات ہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ آنکھ ایک جو ہے دیکھنے والی, اس کو دوسرے کے کی آنکھ میں لگا دینا یہ بھی نہ جائے. یہ نہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. ان کے برعکس معاشرہ ہے کہ جن کی کیفیت یہ ہے, یتلون کتاب اللہ, تلاوت کے معنی ہمارے یہاں پہ یہ ہے نا, پڑھ لینا. عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پیروی کرنا, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت قرآن کریم کے معنی ہے, قرآن کریم کی پیروی کرنا, اس کا اتباع کرنا, پڑھنا تاکہ اس کو سمجھا جائے, سمجھنا تاکہ اس کا اتباع کیا جائے. یہ ہے ضروری. یہ لوگ جو ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سراج کا نظام قائم کرتے ہیں. جو کچھ انہیں خدا نے دیا ہے, یہ بڑا جامع لفظ ہے قرآن کا, انفاق فی سبیل اللہ. رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے ہیں. انسان کی یہ جو فزیکل نمائش ہے, وہ جسم کی پرورش نشو نما اور انسانی صلاحیتوں کی نشو نما سب اس میں آ جاتا ہے. اور بڑا لطیف ہے یہ, میں نے کہا تھا نا عربی زبان تو عجیب چیز ہے. رزق کے معنی ہے کہ ایسا سامان ملنا, اس میں شرط یہ ہے کہ بر وقت دیا جائے. واہ کیا بات ہے اس قوم کی. کہا وہ اس کام کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے کھلا رکھتے ہیں,
سر علانیہ دکھاوے کے لیے نہیں, ضرورت کے ماتا سب کچھ دے. یہ وہ لوگ ہیں کہ نظر تو آتا ہے کہ دیے کرے جا رہے ہیں, لیکن یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں ان کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا. ورنہ نظر تو یہ آتا ہے کہ ہم تو دیے ہی چلے جا رہے ہیں, ملتا تو کچھ نہیں, کہا نہیں, اس تجارت میں ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا, گھاٹا نہیں پڑتا. لیکن وقت یا ہوں اجورا ہوں, کہتا سنو یہ تجارت کیسی ہے. ایک تو یہ چیز کہ ان کا جو صلہ یا معاوضہ جو ہے اس کی محنت کا پورا پورا وہ مل جاتا ہے. کارخانے کا مالک اس میں سے کچھ کاٹ ہی نہیں سکتا. بیجز میں نے کہا تھا نا, یہ سسٹم بدترین سرمایہ داری کا سسٹم ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے, مزدور زیادہ ہے تمہیں مانگ کم ہے, وہ جس بھاؤ پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بےچارا آ جائے گا مزدوری کر دیں تو دھوکا ہے. مقرر یہ کریں گے جو اوپر کے امپلائی کرنے والے ہیں کیا دہاڑی روز کی, وہ نہیں طے کرتے کہ مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مارکیٹ. یہ ویجز ہوتی ہیں, یہ محنت کا معاوضہ یا سلا نہیں ہوتا, ویجز مقرر کی ہوئی ہوتی ہے. وقفی ہم قرآن نے یہ کہا کہ محنت کا معاصل پورے کا پورا اس کا ہوتا ہے. ایک تو محنت کا معاصل ہو گیا اور اس کے ہے وہ جزیدہ ہوں من فضل ہی, اگر اس میں بھی اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو پھر اور بھی زیادہ. مقصد تو ضروریات زندگی پورا کرنے, اس کے ذمے کچھ کام لگائے, اس نے اپنی پوری محنت سے وہ کام سر انجام دیا, اس سے کچھ پیدا ہوا ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ ہے تو جو زیادہ ہے یہ خوشی دے دے گا کہ اس کو دے دیجیے, جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اس کے کام ہے وہ ہم اس کو دے دیں. قرآن کریم نے عزیزہ نے عدل اور احسان کا حکم دیا, فرض قرار دیا, یامرکم بالعدل والاحسان. عدل تو یہی ہے کہ جو محنت کی ہے اس محنت کا معاصل جو اسے ملا ہے یہ تو عدل ہے, لیکن اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی احسان کے معنی ہے جو کمی ہے اس کی وہ پورا کر دی. وہ یزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور, حفاظت کرتا ہے کہ کسی کی محنت کو کوئی غصب کر کے نہ لے جائے. شکور کے معنی ہے بھرپور نتائج پیدا کرنے والا, ایسے بھرپور. یہ اس بکری کو کہتے تھے کہ چلتی ہوئی جس کے تھنوں میں سے خود دودھ ٹپکتا چلا جائے, اتنی دودھ سے لگ رہی کہتا وہ ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, ہم جانتے ہیں انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کے احوال و کیفیات کو, اس کے اعتبار سے ہم یہ ڈائریکشن یہ ہدایات دیتے چلے جاتے ہیں. تیری طرف اس کو ہم نے وحی کے ذریعے سکھایا, وحی کے سوا کوئی بھی نظام ایسا نہیں عزیز علی مان جو پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ضامن بن سکے, اور انسان اور انسان میں ہر نظام انسان اور انسان میں فرق کرے, قوم اور قوم میں فرق کرے, پارٹی اور پارٹی میں فرق کرے گا, فرد اور فرد میں فرق کرے گا. رب العالمین جو ہے وہ تو وحی کے ذریعے نظام, اس میں تو کفر اور ایمان کا بھی امتزاج امتیاز نہیں, دونوں میں فرق نہیں. گنڈا سنگھ بھی اگر اپنی زمین کو زراعت کے قانون کے مطابق کاشت کے قابل, اس کی زمین بھی اتنی فصل دیتی ہے جتنی عبداللہ کی زمین فصل, ربوبیت عالمی نہیں. کفر اور ایمان کا تو فرق اس رزق کی تقسیم میں جا کے پڑتا ہے, وہ کس مقصد کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے, یہ کس مقصد کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے. یہ وحی کے ذریعے سے ہم نے یہ ہدایات دی, وحی وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو سچا کر کے دکھانے والی نگاہ. اس سے پہلے بھی ہم نے یہی چیزیں وحی کے ذریعے سے انبیاء کو دی تھی, ان کی قوموں نے ان کو سچا کر کے نہیں دکھایا. ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ ان دعاوی کو سچا کر کے دکھاؤ. مصدق ان کے معنی ہوتا ہے سچا کر کے دکھانا, ورنہ بڑا اعتراض پڑتا ہے, اور اعتراض ہمارے یہاں یہ پہلے اعتراض اٹھاتے ہیں پھر جواب نہیں بن پڑتا. کہتے ہیں یہ کہ قرآن تصدیق کرتا ہے سابقہ کتابوں کی, قرآن خود سابقہ کتابوں کو محرف کہتا ہے کہ وہ تو تاریخ والی کتاب ہے. تاریخ شدہ ہے, ان میں کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے. تو ایک طرف وہ ان کتابوں کے متعلق یہ کرتا ہے, دوسری طرف ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. مصدق کے معنی ہوتا ہے سچ کر کے دکھانے والا, ان کتابوں میں بھی یہ وعدے کیے گئے ہیں, ان کی امتوں میں بھی سچ کر کے نہ دکھائے. ہم نے دیا اس لیے کہ سچ کر کے دکھاؤ. اور ہے نا الہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بھیج تھی, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قصہ یہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں. عزیزان ایمان دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہے, سننا اور رسم الکتاب الذی نستفینا کا نستفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک ھو الفضل الکریم. رسول کے بعد قرآن کریم میں یہ تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا امام محمد قد خلط میں قبل ہی اقائم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم. رسول بھی بالآخر ایک بشر ہے, ہر انسان کی طرح ایک دن اس نے بھی مرنا ہے. اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ دین تو اس کی شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا, وہ نہیں رہا, دین ختم ہو گیا, تو کیا تم یہ سمجھ لو گے؟ اس کے بعد تو نبی بھی دوسرا نہیں آنا, اور تم سمجھ لو گے دین اس کے بعد ختم ہو گیا؟ تو بس وہی ہے, 3 سال کے بعد قصہ ختم. قیامت تک نہ کوئی رسول آنا ہے نہ دین کا قیام ہونا ہے, تو بس معاملہ ختم ہو گیا. کہنے کی قسم نہیں, دین کے نظام کو رسول کی ذات کے ساتھ ثابت نہیں تھا, اس نے بھی قائم کیا چلایا. اس کے بعد اس کی امت جو ہے, اس کے متبعین جو ہیں, وہ چلائیں. اور قرآن نے کہا کہ رسول کے بعد, اے رسول تیری طرف تو ہم نے وہی کیا, تو وہی کو رسول کی طرف ہوئی ہے, وہی بات میں نہیں ہوئی. اس کتاب کا وارث بنا دیا ہم نے اس امت کو. بہت بڑا لفظ ان کے لیے لیا ہے, استفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم مصطفیٰ کہتے ہیں نا, وہ یہی ہے نا, برگزیدہ انتخاب کیا ہوا, چن لیا ہوا کسی مقصد کے لیے. وہ تو ذات اشرف, یہاں پوری امت کے متعلق جنہیں وارث سے کتاب بنایا گیا ہے, رحمان وارث بنایا ہے کتاب کا اس امت کو, اور اس امت کو چنا گیا ہے اس مقصد کے لیے, منتخب کیا گیا ہے. وکذالک کا جاننا کو امتن بسر یہ تو گن سوال, ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوام عالم کے نگاہ اعمال پہ نگرانی کرو کہ کون زیادہ ہے حق و عدالت سے ادھر ادھر کتاب الزین. لیکن وہیں یہ بتا دیا کہ پھر اس امت کی حالت کیا ہو جائے, ان میں کچھ تو سابق دل خیرات اور آگے بڑھ جانے والے, سب سے آگے آگے جانے والے, پائنیئر کیے سب سے اول میں دل. اس کے بعد مختصد کچھ بین بین چلنے, یہ صورت بعد میں درمیان میں پیدا ہونے والی, اور اس کے بعد فمنہم ظالم لنفسہ, پھر اس کے بعد وہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے, بظاہر سمجھنے والے کہ دوسروں پر ظلم کیا جا رہا ہے, ظالم لنفسہ. قرآن نے ہمارے متعلق پہلے بھی بات کر دی کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, ظالم لنفسہ. اور وہ جو ہے سابق بالخیرات, السابقون الاولون قرآن کے, السابقون السابقون قرآن کہتا ہے, السابقون الاولون کہتا ہے, پائنیئر آگے بڑھنے والے, وہ صدر اول کے مومن. جب ان کے متعلق کہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر, ان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی طرف سے وہ فضل جو ابھی کہا تھا نا کہ محنت سے بھی زیادہ ہم دیتے ہیں. دوسری جگہ ہے کہ وہاں جنت کے متعلق کہ وہاں ہر چیز تمہاری خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق ہوگی. اور اس کے بعد ہے ولدین مزید, ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. تو بات یہ پیدا ہوئی کہ اگر کسی کی آرزو کے مطابق سب کچھ مل جائے تو اس کے بعد اور زیادہ کیا, ہمارے تو انتہا منتہا یہ ہے نا ہمارا کہ ہماری آرزو پوری ہو جائے, اس سے بات تو باقی کچھ نہیں بچتا. تو یہ وہاں تھا کہ پھر اور زیادہ کیا, کہا کہ تمہارا محدود دماغ, تمہارا محدود دل, تمہارے محدود تقاضے, تمہاری محدود آرزوئیں, تم تو مانگ ہی نہ سکتے, تمہارا پیالہ ہی چھوٹا ہے, ہماری بخشش کے پیالے بڑے زیادہ. ہاں ہاں, تمہاری آرزو سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہاری آرزو بڑی محدود ہوگی، ہم جانتے ہیں بچے کی آرزو، وہ تو اتنے کھلونے سے بہر جاتا ہے، ہم اس کے لیے لاتے ہیں نا کہ جوتا بھی اور بوٹ بھی اور کپڑا بھی اور پھر اور چیزیں نشو و نما کی، اس کی آرزو تو کھلونے سے پوری ہو جاتی ہے. وہ کہا تم اور تمہاری آرزویں تو بڑی محدود ہیں، ہمیں پتا ہے تمہیں اور کس کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ بھی دیتے ہیں. اور جہاں آرزوئیں کچھ بھی جائیں، یا تو پیدا ہی نہ ہوں، اور پیدا اگر ہوں تو ناپختہ رہ جائیں اور اس کے بعد ختم ہو جائیں، یہ کس قسم کی ربوبیت ہے. فضل کبھی جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب واللؤلؤ واللباسهم فیها حریر. میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں اگر آخرت کی جنت ہے تو اس کا بیان سارا تمثیلی سمبولیکل میٹافوریکل استعارات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر کچھ سمجھ نہیں کرتے، وہ فزیکل نہیں ہے ہماری طرح، مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا. لیکن وہ جنت تو اس زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو قرآن نے اپنا نظام بتایا ہے، وہ نظام ایک جنت میں اصل میں نظام ہے. اس نظام کے اندر جس زمانے میں نزول قرآن ہوا، عربوں کے سامنے ایران کی سلطنت ان کی تہذیب تھی، جیسے آج کل ہم تہذیب فرنگ کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کی ہر شے ہمارے نزدیک کچھ معیار یا منتہا یا معراج ہوتی ہے، وہ عربوں کے نزدیک ایران کی تھی. اور وہ تہذیب بھی ہزاروں سالوں کے اوپر منتہا کی تہذیب تھی، عجیب و غریب چیزیں ان کے ہاں آ گئی، ان کے ذہن میں وہ نقشہ تھا. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک تو صحرا میں زندگی بسر کرنے والے عرب، پہلی چیز ان کے ہاں تو پانی، صاف شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی. ہم آپ کیا جانیں اس پانی، 1400 سال پہلے کا عرب نہیں، آپ نے بھی شاید خبر پڑی ہو، ابھی دو ہفتے گزرے سعودی عربیہ اور یہ ممالک جتنے بھی عرب کے، جن میں پگھلا ہوا سونا ابل رہی ہے، زمین دریا بہ رہے ہیں سونے کے، ساری دنیا کو خرید سکتے ہیں. آپ کو پتا وہاں ضرورت کیا، وہ پینے کا پانی امپورٹ کرتے ہیں یورپ سے، پینے کا پانی ان کے ہاں پینے کا پانی نہیں ہے، کتنا جتنی آبادی بڑھ گئی، ان کو وہاں سے پانی منگانا پڑتا ہے. چنانچہ ہمیں تو پوچھے نہیں نا کس قدر ہم مستغنی واقعہ ہوئے، ہم نے آفر کر دیا کہ صاحب وہاں سے جو منگاتے ہو وہ چار پیسے کھانا دیا کرو، اور سارا ہڑ کا پانی اسی بخش دیا کرانگے پانی، سانو سمجھ ہی نہیں آنی بھی اس پانی میں کریے کی، ہم موج ہوگی گاڑی، انہوں نے آفر کر دیا کہ صاحب ہم سے منگائیے. پتا نہیں انہوں نے کی جواب دیا، ان کو یہ تو پتا ہے نا کہ یہاں سے جو چیز بھی منگائی ہے بخش کھولنے کے بعد وہ نہیں نکلی جو انہوں نے سیمپل دے دیا. تو اگر پانی بھی تم نے ایسا بھیج دیا ہم کہ بعد میں ہمیں کہنا پڑے کہ ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب، تو اس بات میں میرا خیال ہے کچھ محتاط سے ہوں گے، کیونکہ پانی کا تعلق تو زندگی سے ہوتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ عربوں کے نزدیک پانی آج بھی اتنا قیمتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی جو یہ جنت کے متعلق کہا ہے، گناہوں نے درخت کتنا سبزہ، سیاہی مائل سبزہ، ان کے نیچے سے یہ جن کو ہم کھادا یا نالیاں کہتے ہیں نا، عرب ان کو نہر کہا کرتا، چھپر میں سمندر کہتا ہوں، بس ان کے یہاں نقل پانی جا کے پانی جمع ہو جاتا تھا، وہ سچے ہیں، سچے تھے بلکہ آج بھی انہار. قرآن نے جنت کا جو نقشہ ان کے سامنے کھینچا، گھناؤں نے درختوں والے سایہ دار درختوں کے نیچے سہتا ہوا تھا، درختوں میں خوشے لگتے ہوئے ان پھلوں کے جنہیں تم دور سے ہی دیکھتے ہو ایران کی سرزمین میں، روکتے بہترین قسم کے پھل خوشے لٹکتے ہوئے، اور پھر منہ میں پانی بھر آئے ایسے خوشے کہ وہ خود بخود تمہاری جھولیوں میں آ پڑے. اندازہ لگا ریت پہ سونے والے. آج بھی ایک دوست نے کہا کہ وہاں، میں نے کہا بڑی گرمی ہوتی ہے کویت، دوست نے بھی یہ سب کچھ کہنے لگے، ہاں ہمارے لیے تو انتظام ہے ہر چیز ایئر کنڈیشن. کہنے لگے ان کو بدوؤں کو ہم نے دیکھا ہے مئی جون کے مہینے کے اندر 1.5 کی ٹیمپریچر نہیں, وہ ایک کھجور کے سائے کے طرح صحرا میں اپنا کمبل اوڑے ہوئے سورا سورا ان کے سامنے ایران کے ریشمی لباس موتیوں کی مالائیں سونے کے کنگن صوفے قالین یہ سب پرانے کریم نے جنت میں یہ سب کچھ بتایا کہ یہ ان کی آرزو کی انتہا ہو سکتی تھی نا. خود ولدینا مزید بھی کہا کہ یہ سب کچھ بھی اور اس سے زیادہ بھی ہم کچھ بھی. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بس کس فرق کے ساتھ, اور یہ بڑا عظیم فرق ہے. وہ ایران میں ہوں یا روما میں تھی یا مغرب میں ہوں یا آج بھی ہمارے معاشرے کے بعض گھرانوں میں ہوں, یہ ساری چیزیں جنت کی ایک خاص طبقے کے لیے. دوسرا طبقہ نان زمین پر سے محتاج ہوتا ہے اسی معاشرے کے اندر. جنت میں یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے ہوتی. جنت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ اس طبقے سے تجھے سب کچھ ملے گا. اتنا بھی نہیں کیا کہ سیکنڈ کوالٹی کے یہ دو درمیانے درجے کے ہیں تو حید پوچھ لینا لڑائی جتا جائے نا. کہیں کوئی فرق نہیں ہے فرد اور فرد کے اندر. تو جس معاشرے میں جو کچھ بھی ملے, ہاں وہ نانے جمی سے شروع ہو, ہاں وہ ہیرو اطلس پہ منتہا ہو, ہر فرد کو اگر وہی ملتا ہے عزیزان ایمان تو وہ جنت. جنت کا کوئی گوشہ جہنم نہیں ہے, جیسے جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہے. یہ جو حریر و اطلس پہننے والے اور قالین بچھانے والے آپ کے ہاں نار اللہ علم بدت اللہ کی تک والا خدا, جہنم کی آگ ان کے دلوں کو بھی لپیٹے ہوئے ہیں, جنت میں وہ بھی نہیں. تو یہ فرق ہے قرآن کریم نے جو کہا کہ وہاں طبقاتی امتیاز نہیں. یہ نہیں کہ کچھ فرد جو ہے وہ محروم ہوں گے اور باقیوں کو یہ ملے گا. وہ تو آپ کو یاد ہی حضرت عمر کا قول کہ ہم ان سے کہا تھا کہ آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں, گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے, اب تو مملکت میں گیہوں خاصا. انہوں نے کہا تھا میں مصر سے خاصا گیہوں بھیج رہا, گورنر سے مصر کے بھیج رہا ہوں, آپ کیوں نہیں کھاتے. میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں میری مملکت میں ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی. یاد ہے عرب کے نزدیک گیہوں کی روٹی تو بڑی چیز تھی, ایش کے مانے گیہوں کی روٹی ہے. کنک کی روٹی کھان والا یاشی کرتا تھا تو کہنے لگے اس کی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ فرد کے مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جاتی ہے. اس کی ضمانت تو نہیں میں بھیجتا, میں یہاں بھیج رہا ہوں اتنا زیادہ. کہنے لگے مجھے آج اس کا اطمینان ہے کہ مملکت کا ہر فرد جو کی روٹی کھا سکتا. جس دن مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ سارے فرد جاؤ کی گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں, اس کے بعد میں آخر بندہ بنوں گا جو گیہوں کی روٹی کھاؤں گا. یہ ہے جنت, کھاؤ جاؤ کی روٹی کیوں نہ ملے, عمر کو بھی ملے اور وہ بھیڑ چلانے والے بچوں کو بھی ملے. اور اس کے بعد یہ چیزیں تو دین, یہ ساری چیزیں جتنی بھی یہاں ہیں آپ کے, یہ سونے اور چاندی اور موتی اور یہ ریشم وغیرہ, آپ کو پتا ہے کہ علماء کرام کی شریعت کے فتوے کی روح سے یہ حرام ہے. یہ مردوں کے لیے یہ پہننا حرام, اب عورتوں کے لیے یعنی یہ مردوں کے لیے حرام ہے. وہ یہ جس جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہاں یہ سارے معاذ اللہ حرام ہی نہ, یہ حرام تھا. قرآن نے تو تفریح یہاں نہیں کی کہ یہ وہاں بوروں کے لیے ہوں گے, آدمیوں کے لیے کچھ بھی ہوگا, یہ بات غلط ہے. خدا کی نعمتیں جو ہیں خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کی گئی ہوں, خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کی گئی ہوں. کوئی زینت کی چیز قرآن کہتا ہے حرام نہیں قرار دیتا. قل من حرم آہا اس دھندے سے کہا چلیے پوچھو ان سے کون ہے جس کو یہ ضرورت ہو کہ ہماری حلال قرار دی ہوئی چیز کو حرام قرار دے. لو کیا کرتے اور یہ چیزیں تو کبھی لباس کی اور موتیوں کی اور سونے کی اور چاندی کی بات تو جنت کی آگے آتی ہے. وقال الحمد للہ الذی, الحمد کہاں کہا ہے جا کے, وہ ذات جس کی کیفیت یہ تھی اذهب عنا الحزن, جس نے ہم سے حزن دور کر دی. خوف اور حزن دو لفظ عربی کے بعد, خوف کو محسوس خطرے کو کہتے ہیں. پہلی چیز تو قرآن نے کہا ہے لا خوف علیہم
مومن کا معاشرہ یہ ہے کہ ان کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہوتا کسی قسم، لیکن بیرونی خطرے سے محفوظ ہونے کے بعد قلب تو مطمئن نہیں ہوتا انسان کا. حسن کہتے ہیں اس قسم کی دل گرفتگی، افسردگی، آزردگی، دل کی بے چینی کی جس کا بظاہر سبب نہ کوئی معلوم ہو لیکن دل ہے کہ وہ خود تفتین خاطر کر رہے ہیں، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا، کیوں بیٹھا جا رہا ہے یہ معلوم ہے. اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہے کوئی بات آج ہونے کو، کہاں کیسے پتا چل گیا؟ جی بہت چاہتا، یہ جو بلا سبب رونے کو جی چاہتا ہے نا، جس کا سبب معلوم نہیں ہو. اور سبب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بے چینی، اضطراب اور بے اطمینانی اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کانشسلی غیر شعوری طور پر ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز جاگزی ہو گئی ہوتی ہے. شعوری طور پر کوئی خطرے کی بات نہ بھی ہو تو ان کانشسلی اندر سے ہمارا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے کسی ماہوم خطرے کی، پتہ نہیں کیا ہو. یہ غم جو ہے تو شیر بدل گئی، لیکن دل گداس کہاں تک میری غم خاری، کہاں تک میری ہمدردی، ہزاروں غم ہیں ان جانے ستاروں، تم تو سو جاؤ. اس گرداگی کیفیت سے اس نے کہا کہاں تک میری غم خاری، ہزاروں غم ہیں ان جانے. اسے حسن کہتے ہیں الحمد کہا ہے اس مقام پہ جہاں کہا ہے کہ خطرات اور یہ دھوپ اور یہ چیز سے مٹائی دیجیے آپ نے، شکریہ آپ کا. لیکن حمدیت کی سزاوار میری ذات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ان جانے غم ہوتے تھے تم نے ان کو بھی دور کیجیے. جنت ان ربنا لغفور شکور للذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. یہ حزن دور کرنے والا رب غفور، حفاظت کا سامان ہم پہنچانے والا، خطرات سے مانو شکور، بھرپور بتائی دینے والا، کسی کی نعمت غفلت نہیں ہوتی، سلب نہیں ہوتی، شکور. وہ ذات کے جس نے ہمیں دار الاقامہ یہاں لفظ ٹھہرنے کے لیے ایک ایسا مقام دیا، محفوظ بھی ہے شکور بھی ہے. خدا کے فضل سے کوئی ایسا مقام مل جانا عزیزان من جہاں انسانوں کو یا اس امت کو یا قوم کو حفاظت نصیب ہو جائے، اللہ نے اس کو بھی اپنا فضل قرار دیا. یہ بہت بڑا فضل تھا ہم پہ جو پاکستان کا خطہ زمین ہمیں مل گیا، دار المقامہ تھا. صرف یہ پوچھو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی کیا بیت رہی ہے. اس کے بعد یہ اس خطہ زمین کو ہم جنت بنا دیتے، یہ جہنم بنا لے لیے تو ہمارے ہاتھوں کی بات ہے. وہ بنی بنائی ہوئی جنت بنا بنایا ہوا جہنم نہیں دیتا، دار المقامہ تو دے دیتا ہے. اب دار المقامہ مین فضل ہی، ہماری کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں. ایک مرد مومن تھا جس نے اس کا تصور کیا خدا کے قانون کے راستے، ایک دوسرا مرد مومن تھا کہ جس نے اس تصور کو عملاً خطہ زمین حاصل کر کے ہمیں دے دی. یہ سارا مین فضل ہی ہوا. ایک جسے چیچی کہتے ہیں، چنگلی کے قطرہ خون بہائے بغیر اتنی بڑی مملکت، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی عزیزان ایمان، تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اس مقصد کے لیے ایک فرد ایک جن کے لیے جیل میں نہیں گیا. یہ جو یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں اس زمانے میں یہ ہوا تھا، یہاں کا لوکل سائڈ پالیٹکس کا قصہ. ورنہ اس تاریخ پاکستان کے لیے قائد اعظم کی طرف سے جو اسکیم، ایک فرد نہیں ہے. اس کے بغیر اتنی بڑی مملکت میں فرد نہیں ہے. دار المقامہ قرآن نے کہا، لیکن اس کا جو دار المقامہ کو جو جنت بنایا جاتا ہے، اس جنت کے اندر آگے پھر اس جنت کی دو خصوصیات بتائی ہیں. لا یمسنا فیہا نصب لا یمسنا فیہا لغو، کیا بات ہے عربی زبان کی، نصب نہیں نصب لغو. نصب ہم کہتے ہیں جگر پاش مشقتوں کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے. محنت تو اور چیز ہے جس سے کلیجہ شک ہو جاتا ہے، کہاں اس میں سے کمانے رزق حاصل کرنے کے لیے جگر پاش مشقتیں نہیں. عزیزہ نمان پورا پاکستان یا پورا مغربی پاکستان تو چھوڑ دیجئے،
یہ خطہ جس کے اندر ہم بستے ہیں جسے پنجاب کہتے ہیں, کسی دن بیٹھ کے سوچئے گا کہ کیا کیا کچھ نہیں اس خطے کے اندر سے مجسر آ, نسب نہیں اس کے لیے, جگر کاٹ نہیں سکتے, محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگلی بات, یہ تو فزیکل ہے نا لیبر, جسمانی مشقت, ولا یا مسکون فیہا لہو, لہو کہتے ہیں ذہنی نفسیاتی تکان, نہ فزیکل ورشن اتنی کہ جو جگر پاس ہے, نہ نفسیاتی سائیکولوجیکل تکان جس کو کہتے ہیں, فردگی جس کو کہتے ہیں, نہ وہ اس دار المقامہ کے اندر ہے. کہا ہے یہ چیز جو تو نے ہم کو دے دی, یہ وہاں مجسر آتی ہے جنت کے اندر, جو خدا کے دین کی تکذیب نہیں کرتے, جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کچھ اس نے کہا ہے برحق, اس کا نتیجہ یہ نکل کے رہے گا. یہ ہے جو اس کا نتیجہ بتایا. وقت ہو گیا ہے, سورہ فاطر کی آیت 35 تک ہم آ گئے, 36 سے ہم آئندہ درس ملیں گے. ربنا تقبل منا انک